أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجاه محمد وعلى آله. پروردگار ہم نے انسان کی فطرت میں وہ سب کچھ قرار دیا جس کے ذریعے سے اس دنیا میں اس کی زندگی کا راستہ ہموار ہو سکے. جو کچھ اس کی طلب ہے, چاہے وہ مادی طلب ہے چاہے وہ مانوی طلب ہے, پروردگار نے فطرت کے اندر قرار دے دی. مثلاً اگر جسم کے لیے مادی طلب ہے کہ اس کو غذا چاہیے, تو فطرت میں ہے کہ غذا طلب کرے. فطرت میں ہے کہ جب بھوکا ہوگا تو جستجو کرے گا کھانے کے لیے, آگے پیچھے ہوگا. اسی طرح اگر فطرت میں ہے کہ کسی کی پرستش کرے, کسی کی عبادت کرے, تو یہ ایک مانوی ضرورت ہے انسان کی کہ وہ کسی نہ کسی کی عبادت کرنا چاہتا ہے. فطرت نے قرار دیا ہے کہ اپنے لیے خدا ڈھونڈے, اپنے لیے معبود ڈھونڈے گا, کسی نہ کسی کی عبادت کرے گا. اب یہ جو کچھ فطرت میں ہے یہ تو بالکل صحیح ہے اور انسان کو اس کو تلاش کرنا چاہیے کہ اس کی فطرت کیا ہے. لیکن شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہوئے کہ انسان اپنی فطرت کو یقیناً ڈھونڈے گا, غلط راستے کو فطرتی راستہ قرار دے دیتا ہے. انسان اس غلط راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے. اب انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ غذا ڈھونڈے, غذا کی طلب کرے, کیونکہ اس کا جسم محتاج ہے. اگر غذا نہیں کھائے گا تو جسم ختم ہو جائے گا. لیکن شیطان اس فطری کام کو غلط راستے پہ لگائے گا اور کچھ انسانوں کو یہ سمجھائے گا کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے, کامیابی یہی ہے کہ اچھے سے اچھی غذا کھاؤ. زندگی اسی لیے جی, اسی لیے رہے. انسان کی فطری ضرورت ہے کہ وہ ستر چاہتا ہے. انسان بے حیا نہیں ہے, فطرتاً انسان با حیا ہے. اور یہ جو آج کی زندگی کے اوپر مثلا میں اور آپ مغربی دنیا کے اندر بے حیائی دیکھ رہے ہیں, یہ تاریخ انسانیت میں نادر واقعہ ہے. تاریخ انسانیت میں اتنی بے حیائی آج تک کبھی نہیں آئی تھی. ہم بڑی مقدار میں انسانوں کے حیوان بننے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ آج سے 70 سال پہلے بھی ایسا نہیں ہوا اور پچھلی تاریخوں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. مثلاً اگر کوئی پچھلی تاریخوں کا مطالعہ رکھتا ہو تو جا کر دیکھے کہ آج جو فحاشی کے اوپر مبنی لباس مغربی تہذیب کی علامت بنے ہوئے ہیں, کیا کہیں پر دنیا کے کسی بھی گوشے میں رائج تھے؟ یہ کہیں پر ایسا نہیں تھا. مثلا قدیم زمانے کے مصر میں, یونان میں, یا مثال کے طور پر چین کے اندر, ہندوستان کے اندر, سب کے سب وہ لباس پہنتے تھے جو معمولاً مثلا رسالت کے زمانے کے عرب لباس سے مشابہ تھے. لمبے لمبے چوہے کی طرح کے لباس ہوا کرتے تھے. یہ فحاشی تاریخ انسانیت میں کبھی نہیں آئی تھی جو اس قسم کی فحاشی آئی ہوئی. تو اگر کوئی ذرا سا اس کو مطالعہ کرے تو سمجھ جائے گا کہ حیوانیت ہے, اور اس حیوانیت کا نام اس وقت تہذیب ہے. اس کا مطلب یہ سب کا سب شیطانی نظام ہے. شیطانی نظام کے اندر ہم گھوم رہے ہیں. اب بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ وہ جو حیوانیت میں آگے بڑھ رہے تھے, شیطانی نظام کا حصہ بنے تھے, چلیے وہ بن گئے تھے. ہم تو دین اسلام کے ماننے والے تھے, हमने क्यों शैतानियत पे सब्र कर दिया, हमने क्यों हैवानियत पे सब्र किया। तो हमारे साथ ही किया गया कि शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता सिखाया हमें। शुरू में कम फाहशा दिखाए और इंसानों के अंदर एक तलत ईजाद की। अगर मिसाल के तौर पर जो कुछ टेलीविजन इस वक्त दिखा रहा है, अगर 30-35 साल पहले जब टीवी पाकिस्तान में आया था वो पहले दिन से ये दिखाते तो कोई शायद टीवी खरीदता भी नहीं उस वक्त। इतने उस वक्त इंसान थे कि फौरन समझ जाते कि भाई ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन शुरू में उन्होंने ये काम नहीं किया, शुरू में उन्होंने तदरीजन बहुत कम फाहशी से शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता उस फाहशी के लेवल को बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते भी यहां पर पहुंच गए। अब हम लोग चूंकि आहिस्ता आहिस्ता देखते आए तो आदी हो गए, आहिस्ता आहिस्ता देखते आए तो हमें इस बात की आदत हो गई। अगर कोई हो इस वक्त मिसाल के तौर पर ऐसा जिसने 1971-72 में टेलीविजन देखा था और अपने आप से पूछे कि 1971-72 में वो देखता जो इस वक्त दिखाए तो क्या टीवी देखता मैं, कहता कि हराम है। एक साहब फैसलाबाद में थे, माशाल्लाह माली लिहाज से ठीक ठाक मुतमविल इंसान। 60s में जब टेलीविजन आया तो उन्होंने आयतुल्लाह खुमैनी को खत लिखा, उस जमाने से उनके मुकल्लिद थे, उनको खत लिखा और उनसे कहा कि इस किस्म के एक जरिया पाकिस्तान में आया है जिसमें तस्वीरें दिखाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है। मानना पड़ता है उनकी बसीरत को, मानना पड़ता है उनकी सलाहियतों को। उन्होंने 60s में इस आदमी को खत लिखकर खत के जवाब में खत भेजा, फतवा भेजा और कहा कि मैं तुम्हें बाप बनकर कह रहा हूं कि ये अपने घर में मत लाना, यानी कि मैं तुम्हें बाप बनकर कह रहा हूं, तुम मेरी नसीहत सुनना चाहते हो, मैं तुम्हें नसीहत से कह रहा हूं इसको मत लाना अपने घर के अंदर। आज 35-36 साल के बाद, 40 साल के बाद अब हमें समझ में आ रहा है कि उन्होंने बाप बनकर जो नसीहत 40 साल पहले की थी उसका मतलब क्या था। एक नस्ल बाप गुजरी ना, ये उनकी सलाहियत थी कि उन्होंने एक नस्ल बाप को देखा और उन्होंने देखा कि नहीं ये तबाही है। एक नस्ल पहले उन्होंने समझा दिया कि अगर तुम मेरी बात मानना चाहते हो घर में मतलब इससे तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। अब हमने और आपने एक नस्ल के तमाम तजर्बे को झेल लेने के बाद सीखना है या नहीं सीखना है, अब भी हम फैसला नहीं कर पा रहे। और अब जो फैसला नहीं कर पा रहे उसमें वजह यह नहीं कि हम सीखना नहीं चाहते, नहीं सीखना चाहते हैं, अब हमें आदत पड़ गई है। अब नस्ल ये कि इस बात को देखना पड़ेगा कि ये गलत है, इस आदत को भी तोड़ना पड़ेगा जो हमारे लिए मुश्किल बन रहा है। लेकिन यही कि आप खुदा से नुसरत तलब करें कि आपको इस मुसीबत से निजात दिला दे तो आपका इरादा मजबूत हो जाएगा। आप अपने इरादे को मजबूत कर लें, मिसलन 5 दिन आपने मुख्तलिफ चीजें सुनी, इन चीजों के अंदर एक चीज सबको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि जितना ज्यादा आप खुदा की नाफरमानी की समझ बढ़ेंगे आप अल्लाह के रास्ते से उतनी ही ताकत से दूर होते चले जाएंगे। बस कोई तस्वुर ना करे कि मैं 5 वक्त की नमाजें तो पढ़ता हूं तो अगर मैंने देख भी लिया तो क्या हुआ, नहीं समझता मैं नमाजों को कबूल होने ही नहीं दे रहा। मैं हम लोग के दिलों में याद खुदा क्यों नहीं है, क्यों हम याद खुदा से महरूम हो जाते हैं, बार बार अपने ऊपर अपने ऊपर जबर भी करते हैं कि भाई दिल में याद खुदा होनी चाहिए। नमाज के अंदर मुख्तलिफ मौकों के ऊपर मसलन कितनी दफा आपने देखा होगा कि हम नमाज के अंदर चाह रहे होते हैं कि खुदा जहन में रहे, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए खुदा का तस्वूर आता है फिर थोड़ी सी देर जहन के अंदर फिर कहीं और कुछ और शुरू हो गया। उसकी वजह क्या है, हमारे दिलों के अंदर बहुत सारे बुत बैठे हुए हैं। और फारसी में शेर उरफा बहुत तस्करा करते हैं, उसका दूसरा मिसरा यह कि दियो चुंबीरुन रवत फरिश्ते दर आया, जब दियो दिल से निकालोगे तब फरिश्ते के लिए जगह बनेगी। फाशा देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं और चाहते हैं याद खुदा भी आ जाए, इतनी नजिस जगह के ऊपर याद खुदा नहीं आएगी, इसको पाक करना पड़ेगा। ये दिल खुदा ने उतार की अमानत है, यहां पर मोहब्बत इलाही की सेवा कुछ नहीं होना चाहिए, हर मोहब्बत खुदा की मोहब्बत के साए में तय होनी चाहिए। मसलन अगर मैं बच्चों को चाहता हूं इस वजह से चाहना चाहिए कि खुदा ने कहा है कि बच्चों की इस उम्र के अंदर चाहत होनी चाहिए, क्योंकि उसने यूं समझाया है। अगर हर मोहब्बत खुदा की मोहब्बत के साए में रखें इससे ज्यादा अच्छा पाकीजा दिल कोई नहीं बनेगा। आप और मैं बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, मसलन आप यहां से तशरीफ फरमा होने लगे हैं, बाहर जाएं अपनी जिंदगी शुरू करें, पहला सवाल अपने आप से करें इस वक्त खुदा मुझसे क्या चाहता है, और जिंदगी के हर फैसले को सिर्फ एक छोटे से सवाल से करते चले जाइए, आपकी जिंदगी हल हो जाएगी। किसी ने आयतुल्लाह खुमैनी से पूछा कि आपने इतना बड़ा इंकलाब कर दिया, इतनी बड़ी हुकूमत तब्दील कर दी, ये तसव्वुर ये आइडिया नजरिया आपके जहन में कब आया। खबर मेरे जहन में कोई आइडिया नहीं था, मेरे जहन में कोई नजरिया नहीं था, جب میں نے شاہ کے خلاف بولنا شروع کیا تو میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں حکومت بناؤں گا, لیکن میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ جو خدا اس وقت مجھ سے چاہ رہا ہے وہ کیا ہے, مجھے وہ کرنا چاہیے. مختلف مرحلوں میں دیکھتے رہے, اس وقت خدا یہ چاہتا ہے تو یہ کرو, اس وقت خدا یہ چاہتا ہے یہ کرو, کرتے رہے کرتے رہے, یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچا. خدا نے 1400 سال کے بعد ایک ایسی حکومت دی اہل بیت اتھار علیہ السلام کے ماننے والوں کو جس کا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے. آج پوری دنیا کے سامنے امامت کا نام واضح ہو کے سامنے آ گیا, آج پوری دنیا جانتی ہے اہل بیت کے ماننے والا کسے کہتے ہیں, اور اپنی طاقت کو ثابت کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے. فیضان محترم, یہ سارے کام ہم بھی کر سکتے تھے. جتنا بڑے صغیر کا مسلمان اپنی ذات کے اندر دیندار ہے, میرے خیال ایرانی اتنے دیندار ہوں گے. ذاتن اچھا ہے, یہ نہیں جانتا دینداری کو صحیح کس طرح بروکار لانا ہے, دینداری کا صحیح راستہ اس کو نہیں پتا چل رہا, غلط راستے کے اوپر چل بیٹھا ہے. بس ہمارا کام کیا ہونا چاہیے, اس فطرت کو دیکھیں, فطرت کیا ہے, اس فطرت کے اوپر چلتے ہوئے اپنے کمال کو حاصل کریں. چند اوصاف کا تذکرہ ہوا اور کل تذکرہ ہوا کہ اگر خلوص نہ ہو تو پھر انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے, اور خلوص کی متعدد مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر. آج ذہن متردد تھا کہ کس خاصیت کی طرف, کس برائی کی طرف آج اشارہ کیا جائے, درحقیقت ایک اچھائی کی طرف. تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس خلوص سے ہمراہ ایک اور صفت انسان کے اندر ہونی چاہیے, اس کی طرف اشارہ کیا جائے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ کا دین سادہ ہے, اللہ کا دین بہت سادگی کے ساتھ ہے, اور جس چیز کو ہم لوگ بعض اوقات بے وقوفی سمجھتے ہیں وہی شاید جنتی ہونے کی علامت ہے, یوں احساس ہوتا ہے. اصل بعض اوقات رسول خدا کے سامنے بہت سادہ لوگ آتے تھے جن کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی تھی, کوئی مکاری نہیں ہوتی تھی, کسی بھی طریقے سے وہ اپنے زمانے کے بہت ہوشیار نہیں سمجھے جاتے تھے. رسول خدا فرماتے تھے یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے. کیوں؟ اس کے دل میں کوئی مکاری نہیں ہے, اس کے دل میں سادگی ہے, دل میں خلوص ہے. جو سمجھ میں آتی ہے کہہ دیتا ہے, اپنے دل میں دو انسان نہیں ہیں. ہمارے پاس جو اصطلاحات اسلام سے ہیں, اچھی اصطلاحات اور بری اصطلاحات, ان میں سے ایک بری اصطلاح یعنی جس کے اندر ہو تو برائی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں منافقت, نفاق. اچھا, منافقت کی اصطلاح قرآن کریم میں بہت جگہ استعمال ہوئی ہے, منافق ہیں ان کا نفاق واضح ہو جائے گا, اس طرح کی اصطلاحات استعمال نہیں. کس چیز کو منافقت کہتے ہیں؟ عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے نفق, مختلف معنی میں استعمال کرتے ہیں. سادہ معنی یہ ہوتا ہے ظاہر میں کچھ اور ہونا, اندر کچھ اور ہونا, بہت سادہ معنی. اگر مثال کے طور پر ظاہر میں ایک دیوار سفید ہو اور کوئی ذرا سا کھرچے تو اندر سے سیاہ نکل آئے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافق ہے. منافق کیا مطلب؟ جس کے اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے. بدترین منافقت کیا ہے؟ سب سے بڑے عقیدے کے ساتھ جو منافقت دکھائے وہ بدترین منافقت ہے. مثلا کوئی خدا کے ساتھ منافقت دکھائے, ظاہر کرے کہ میں خدا کا ماننے والا ہوں, در پردہ خدا کا ماننے والا نہیں ہے. جو سورہ بقرہ میں تذکرہ ہوا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, اور جب اپنے جاننے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. یہ ایک منافقت ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ رسول خدا کی حیات طیبہ میں دکھاتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائے, رسول خدا کے عقیدے میں منافقت دکھاتے تھے, کہتے تھے آپ اللہ کے نبی ہیں, لیکن در پردہ کہتے تھے نہیں نبی نہیں, نعوذ باللہ, ہم مذاق کر رہے تھے. اسی طریقے سے امیر المومنین کے ساتھ کچھ لوگ ظاہری طور پہ اظہار کرتے تھے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں, در پردہ امیر المومنین کے دشمن تھے. یہ منافق ہوئے امیر المومنین کے ساتھ. قرآن کریم نے منافقوں کے لیے احکام دیے ہیں کہ مثلا منافق کو یہ سزا ملے گی, منافق کو وہ سزا ملے گی. اب سوال یہ, آیا منافقت کا دائرہ بس عقائد تک محدود ہے؟ عقائد میں منافقت ہوتی ہے, یعنی کہ نہیں, منافقت ایک عمومی صفت ہے جو کسی میں بھی آ سکتی ہے, چاہے عقیدے میں نہ ہو کسی اور چیز میں. منافقت کا دائرہ بہت وسیع ہے, منافقت کا دائرہ صرف عقیدے میں نہیں ہے. اچھا, بدقسمتی یہ ہے کہ بعض اوقات عقیدے میں بھی منافقت ہے, بعض اوقات عقیدے میں بھی منافقت ہے. کن کے اندر؟ حتی مسلمانوں میں, مسلمانوں میں بھی عقیدے میں منافقت ہے. مثال کے طور پر فرض فرمائیے کہ مثلا مجھے کسی کے ہاتھوں کوئی نعمت ملی اور میں اس کے سامنے بہت دل لگا کر کہتا ہوں, مثال کے طور پر ظاہری طور پر بڑی بلند آواز میں کہتا ہوں الحمدللہ, اور دل میں شکر نہیں ہے خدا کا, کہ یہ منافقت نہیں ہے؟ یہ منافقت, دل میں آپ کے شکر تھا, میرے شکر تھا نہیں تھا, میں نے زبان سے کہا الحمدللہ تو جو میں نے دکھایا وہ میں اندر سے نہیں تھا, یہ منافقت بن گئی تھی. بس ظاہری طور پر تو ہے مسلمان, لیکن ابھی سامنے سامنے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ منافقت ہے. یا مثال کے طور پر وہ جو بعض وقت عرفہ تعبیر کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی نماز ان کے لیے عذاب ہے, کچھ لوگوں کی نماز بجائی کہ ان کو ثواب دلائے اور عذاب دلا دے گی, وہ کس طریقے سے؟ البتہ اس کا ایک خاص مفہوم ہے, یہ نہیں کہ نماز پڑھنا چھوڑ دے, یعنی اس کو بہتر کرے. مثلا ہم نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ اکبر, ایک دفعہ بھی سوچا خدا کی کبریائی کسے کہتے ہیں؟ ایک نماز مثلا زہر عصر کی نماز پڑھی, مغرب عشاء کی نماز پڑھی, 15-20 دفعہ اللہ اکبر کہا ہے, ایک دفعہ بھی سوچا کبریائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس کی کبریائی کا اعتراف کیا؟ مثلا ہمارے یہاں مستحب ہے جب اللہ اکبر کہے ہاتھوں کو قبلہ کی سمت کر کے کہے اللہ اکبر, یہ کیا اعلان ہے؟ اس طرح کیوں کرے؟ کہے بندگی کا اعتراف ہے, اعتراف کرو تم اللہ کے بندے ہو. بندگی کا تصور آیا ہمارے ذہن کے اندر, ایک معنی میں یہ پھر منافقت ہو گئی. آپ کہہ رہے تھے اللہ اکبر, میں نے کہا اللہ اکبر, پھر میرے ذہن میں دل میں بندگی نہیں آئی. یا مثال کے طور پر ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری بندگی کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں. کہاں تیری بندگی کرتے ہیں, کہاں تیری بندگی کرتے ہیں, جب مرضی آتی ہے اپنی بندگی کرتے ہیں, اپنا حکم چلاتے ہیں. ایک معنی میں جھوٹ بھی بن رہا ہے. ظاہر اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز نہیں پڑھنی ہے, مطلب یہ اس سچائی کو حاصل کرنا ہے. اچھا یہ وہ منافقت ہیں جو دین کے معاملے میں. اب اس سے بھی زیادہ معمولی رائج منافقت ایک اور ہے. اس سے پہلے نبی اکرم کی حدیث پڑھنا تاکہ اس کی روشنی میں ہمارے لیے واضح ہو جائے کہ ہمیں اس صفت منافقت سے بچنا ہے. اچھا وہ جو ہم نے نظام بتانے کی کوشش کی تھی, جو میں نے عرض کیا کہ یہ عروج السعادہ سے اخذ کیا گیا تھا زیادہ تر, آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. اور مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں جو مولانا جوہر صاحب ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اخلاقی بیماریاں اور ان کا علاج, اس ٹائپ کا اس کا عنوان, اس میں بھی کافی چیزیں انہوں نے ذکر فرمائی تھیں. انہوں نے کی کتاب مجھے پڑھنے کی موقع نہیں مل پایا, ورنہ میں اس کی کوٹیشن آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا. اس نظام کے اندر آئے تو قوے غضبیہ, قوے شہریہ ہے, قوے غضبیہ ہے, قوے وہمیہ اور قوے عاقلہ. یہ جو منافقت کی صفت ہے یہ کس قوے کے اندر آتی ہے؟ یہ آتی ہے قوے وہمیہ کے اندر. قوے وہمیہ کے اندر منافقت آتی ہے. وہم کا کام کیا تھا؟ وہم کا کام یہ تھا تدبیر کرنا, سوچنا. اب شیطان کیا کرتا ہے, بجائے کہ انسان تدبیر کرے کہ خدا کی رضایت کیسے حاصل کرنی ہے, اس سے تدبیر کرواتا ہے کہ تمہیں اپنی خود غرضی کیسے پوری کرنی ہے. تدبیر تو کرنی تھی خدا کی رضایت کے لیے, سوچنا یہ تھا خدا کی رضایت کیسے ملے گی. وہ تدبیر کرواتا ہے اس سے سامنے والے کو بیوقوف کیسے بنانا ہے, سامنے والے سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے, اس کو نقصان کیسے پہنچانا ہے. یہ دو مختلف مراحل ہیں. ایک دفعہ انسان سامنے کسی کے آتا ہے, سوچتا ہے اس سے میں کیسے فائدہ اٹھاؤں, یہ ایک منافقت ہے. ایک دفعہ یہ سوچتا ہے اس کو نقصان کیسے پہنچاؤں, یہ اس سے بڑھ کر منافقت ہے. یہ جو صفت ہے منافقت ہے, یہ کس کی صفت ہے؟ کہا یہ قوے وہمیہ کے غلط استعمال کے نتیجے میں. اور قوے وہمیہ کا غلط استعمال کس کی عادت ہے؟ کہا یہ شیطان کی عادت ہے. بس اگر کسی کے اندر منافقت ہو تو شکل برزخی کیا ہے؟ کہتے ہیں شکل برزخی شیطان کی شکل ہے. بس اگر کوئی اس مصیبت سے نجات چھڑانا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اسے منافقت ختم کرنی ہوگی. اب منافقت ہم کسے کہتے ہیں اور عام زندگی میں منافقت کیا ہے؟ ہم لوگ جب بھی ایسی عبارتیں پڑھتے ہیں نا, کافر منافق, تو ہم لوگ یوں سوچتے ہیں یہ دین اسلام سے باہر والوں کا تذکرہ ہے. نہیں, کافر کا مطلب ہوتا ہے جانتے بوجھتے کسی چیز کا انکار کرنے والا. ایک مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے اگر مثلا جانتا ہے کہ فنا حکم خدا کا واجب ہے, نہیں عمل کرتا تو اس حکم کے معاملے میں کافر. بس وہ جو خدا تعالیٰ نے کہا تھا کافروں کو ہم عذاب دیں گے, اس کے درجات ہیں. ایک دفعہ کفر خدا پر ہے, اس کو عذاب اس کے حساب سے ہوگا. ایک دفعہ کفر نماز فجر کے اوپر ہے, اس کو بھی عذاب ہوگا, اس کے حساب سے ہوگا. کون نہیں جانتا تھا نماز واجب ہے, نہیں پڑھی تو عذاب ہوگا. اس میں کون سی شبہ کی بات ہے؟ بس کافر کی اصطلاح صرف غیر مسلمان کے لیے نہیں ہے، جو خدا کے ساتھ کفر کرے گا وہ غیر مسلمان ہے، اس کو اس کا عذاب ہے. مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے اگر دین خدا کے کسی ایک حکم کو جانتا ہو، جانتے بوجھتے انکار کرنا شروع کر دے، جانتے بوجھتے یا قول سے انکار کرتا ہے یا جانتے بوجھتے عمل سے انکار کرتا ہے، کہ یہ اس کا کافر کہلائے گا. پس منافقت بھی ایسے ہی ہے، ایک دفعہ منافق ہے اللہ کے عقیدے میں، ایک دفعہ منافق ہے رسول کے عقیدے میں، ایک دفعہ عقیدہ امامت میں منافق ہے، ایک دفعہ منافق ہے کسی اور شکل میں. ختم مرتبت نے ایک روایت میں کسی اور شکل کو بھی بیان کیا ہے، درود بھیجے گا محمد علی محمد. ساری کوشش کیا ہے؟ ساری کوشش یہ ہے برائیوں سے نجات حاصل کرنی ہے، اچھائیاں جمع کرنی ہے. منافقت برائی ہے، اس سے نجات حاصل کرنی ہے. پہلے پہچاننا پڑے گا منافقت ہے کیا. خود بیٹھے بیٹھے اپنے اندر فیصلہ کرنا ہے میرے اندر ہے یا نہیں ہے، فیصلہ کرنا ہے. پھر اگلے مرحلے میں اس سے نجات حاصل کرنی ہے. منافقت کسے کہتے ہیں؟ ختم مرتبت نے فرمایا، روایت دیکھنے کا لیں تاکہ اس سے ہم نتیجے کو حاصل کر پائیں گے. فرمایا جو مسلمانوں سے ملے دو چہرے کے ساتھ اور دو زبانوں کے ساتھ، تو خدا اسے قیامت کے دن محشور کرے گا آگ کی دو زبانوں کے ساتھ. یہ منافقت ہے. رسول خدا نے اس حدیث کے اندر منافق کے نتیجے کو بیان کر دیا، اور وہ جو جملہ فرمایا دو چہروں کے ساتھ دو زبانوں کے ساتھ، اگر کوئی اس کی تشریح کر لے تو منافقت سمجھ میں آ جاتی ہے. منافقت کسے کہتے ہیں؟ یا دو چہرے ہیں یا دو زبانیں ہیں. فرمایا یہ منافق ہے، من لقی المسلمین بوجہی وبلسان ہے. دو چہرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے سے شروع کرتا ہوں. مثلا دو چہرے ایسے ہو سکتے ہیں، ابھی میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، گفتگو سے یہ ظاہر ہو رہا ہے یہ آدمی بہت دیندار ہے، اندر سے جانتا ہوں اتنا دیندار نہیں ہے. چہرے سے کچھ دکھا رہا ہوں، اندر سے کچھ اور ہے. مثلا اوپر سے دکھاتا ہوں بہت پرسکون آدمی ہوں، اندر سے جانتا ہوں پرسکون نہیں ہوں. اوپر سے دکھا رہا ہوں بہت با احترام انسان ہوں، اندر سے اتنا با احترام نہیں ہوں. یہ جو میں کر رہا ہوں اگر یہ عمل کے ذریعے کروں، دکھاؤں کچھ اور اندر سے کچھ اور ہو، اس کو ہم کہتے ہیں دو چہرے. بولا کچھ نہیں ہے، نہ بولے اپنی حرکات سے یوں دکھائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں دو چہرے. اچھا اگر ایسی چیز بولے جو دل میں نہیں ہے، تب ہم کہتے ہیں دو زبانیں. ایک اندر کی زبان ہے، مثلا ایک آدمی سامنے آیا، میں نے دیکھتے ہی ہنسنا شروع کیا، مسکرانا شروع کیا، جیسے اس کو خیر مقدم کہہ رہا ہوں، استقبال کر رہا ہوں، اور اندر سے اس سے دشمنی رکھتا ہوں، یہ ہو گیا دو چہرے. جیسے ہی وہ نزدیک آیا اور میں نے اس سے کہا کہ مثلا سلام علیکم، خوش آمدید، بہت اچھا ہوا آپ تشریف لائے، اور اندر سے یہ نہیں ہے، اب ہو گئی دو زبانیں. چاہے دو زبانیں ہوں چاہے دو چہرے ہوں، نبی اکرم نے فرمایا قیامت کے دن آگ کی دو زبانوں کے ساتھ محشور ہوگا. شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو، آگ کی دو زبانوں کا مطلب کیا ہے؟ میدان حشر میں رسوائی ہے، میدان حشر کے اندر بے عزتی ہے. کیوں؟ ایک اور روایت کے اندر لکھا ہے کہ جو آگ کی دو زبانیں ہیں، یہ ایک چہرے کے سامنے سے نکل رہی ہوگی، ایک چہرے کے پیچھے سے نکل رہی ہوگی. نتیجہ یہ ہوگا یہ شخص میدان حشر میں جہاں کہیں جائے گا لوگ کہہ دیں گے یہ منافق تھا. کیوں؟ اس کی حشر بتا رہا ہے کہ یہ منافق تھا. اچھا اس کے بعد یہ بھی فرمایا دو آگ کی زبانیں ہوں گی. زبانیں کیوں کہا اسے؟ یہ کیوں نہیں کہا یہ آگ سے جلایا جائے گا؟ اس میں بھی ایک نزاکت ہے. یہاں زبان ہم جانتے ہیں کہ نظر نہیں آتی، لیکن زبان جڑی ہوئی ہے اندر حلق سے، بظاہر بہت چھوٹی سی ہے لیکن اندر حلق سے جڑی ہوئی ہے. فرما رہے ہیں کہ آگ باہر سے نہیں جلائے گی، آگ اندر سے جلائے گی. آگ باہر سے اس کے اوپر عمل نہیں کرے گی، اس کا ایک عضو آگ بن جائے گا، نتیجہ یہ اندر سے جلے گا. اور یہ آگ بھی دنیا کی آگ نہیں ہے جس کو خدا نے اپنی رحمت سے ایجاد کیا ہے، یہ برزخ کی آگ ہے، قیامت کی آگ ہے، جو سوائے غضب الہی کے کچھ نہیں ہے. اور انسان کا بدن دنیا کا بدن نہیں ہے جو ایک دفعہ آگ سے جلے تو ختم ہو جائے، کوئلہ ہو جائے. یہ برزخ کا بدن ہے جو جلتا رہتا ہے اور دوبارہ آتا رہتا ہے. فرمایا یہ اس انسان کا حشر ہوگا. اب واضح سی بات ہے، کون عاقل جو اس روایت کو صحیح سمجھے؟ اور یہ میں کہتا ہوں گے ان 40 روایتوں میں سے ایک روایت ہے جو آیت اللہ خمینی نے کتاب چہل حدیث میں نقل کی ہے. چہل حدیث ایک روایت رسول کے تحت علماء لکھتے ہیں کتابیں جن کا نام چہل حدیث پڑتا ہے. بہت قدیم زمانے سے علماء لکھ رہے ہیں, اہل تسنن بھی اس روایت کے معتقد ہیں. ختم مرتبت نے فرمایا کہ جو میری 40 حدیثیں حفظ کرے اس کے بعد اس کے اوپر جزا لکھی ہے مختلف انداز میں, خدا اس کو حکمت دے گا, خدا اس کو جنتوں میں داخل کرے گا, اس طرح کے مختلف جزا دی. تو علماء 40 حدیثیں انتخاب کرتے ہیں جن کو وہ صحیح ترین حدیثیں سمجھتے ہیں, ان کو جمع کرتے ہیں, ان کی تشریح کرتے ہیں, اس کتاب کا نام رکھ دیتے ہیں چہل حدیث, 40 حدیثیں. تو جو امام خمینی نے چہل حدیث لکھی اس کی ایک حدیث یہ ہے, اس کا مطلب ہے صحیح حدیث ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ صحیح ترین حدیثیں 40 کون سی ہیں, ان میں سے ایک یہ بن سکتی ہے. اس کا مطلب ہے شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی ایسا ہے اور نبی اکرم نے فرمایا ہے, یقیناً فرمایا ہے کہ یہ ہوگا, اس کا مطلب ہے یہ ہوگا. اب صرف ایک بات خطرہ ہے, وہ یہ کہ کہیں میں تو وہ نہیں ہوں جس کے لیے رسول خدا نے یہ کہا. میرے تو دو چہرے نہیں ہیں, میری تو دو زبانیں نہیں ہیں. اب اس کو ہم کھریدنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے اندر خدا نہ کرے یہ صفت نہ ہو. درود بھیجے گا محمد والے نا. ہمارے اندر یہ صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم عقیدہ توحید کے منافق نہیں ہیں, بظاہر عقیدہ توحید کے ماننے والے ہیں, عقیدہ نبوت میں نہیں ہیں, عقیدہ امامت میں نہیں ہیں, اسلام کے احکام کو قبول کرتے ہیں. وہاں پر بھی ہو سکتی ہے, لیکن عموماً ہو سکتی ہے مسلمانوں کے ساتھ ملنے جلنے میں. اتفاقاً روایت نے کسی عقیدے پہ اشارہ نہیں کیا, لکھا ہے جو مسلمانوں سے ملے دو چہروں اور دو زبانوں سے. خدا کا تذکرہ نہیں کیا, نبی کا تذکرہ نہیں کیا, امامت کا تذکرہ نہیں کیا, لوگوں کا تذکرہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ روایت نے جو اس آدمی کا حشر بتایا ہے یہ عام انسانوں کا تذکرہ ہے, ہم لوگوں کا تذکرہ ہے. اگر ہمارے اندر یہ صفت ہے, وہ صفت کیا ہوئی؟ دو چہروں سے ملتا ہے. دو چہروں کا مطلب کیا ہے؟ دکھاتا کچھ اور ہے, اندر سے کچھ اور ہے. اچھا, ہمارے معاشرے کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ اس نے اپنی برائی کو اچھے نام دے دیے. ہماری برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ ہمارے یہاں برائی برائی نہیں رہی ہے, برائی اچھائی میں تبدیل ہو گئی ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جو اپنے والدین کی اس طرح اطاعت کرتا ہے جیسے خدا نے چاہا ہے, اس کو ہم بہادر نہیں کہتے, اس کو ہم بزدل کہتے ہیں. جوان بیٹھیں گے کہیں گے یہ ڈرپوک ہے, بے وقوف ہے. ایک وہ ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے, دل چاہتا ہے مانتا ہے, دل چاہتا ہے نہیں مانتا, اس کو ہم کہیں گے ہوشیار ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ہوشیار. حتیٰ وہ والدین جن کی وہ بیچارہ اطاعت کرتا ہے نا, وہ بھی اس کو سادہ سمجھیں گے, کہیں گے بہت سادہ ہے. اسی طرح ہم نے بہت ساری برائیوں کو اچھے نام دے دیے ہیں. مثلا منافقت کو ہم نے کیا نام دیا ہے؟ اس کو ہم نے کہا ہے ہوشیاری ہے, یہ ہوشیاری ہے. اور اگر کوئی آدمی منافق نہ ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں بے وقوف انسان. جو منافق نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ جب بھی کسی سے ملے گا ایک دل سے ملے گا. اگر کوئی بات پسند نہیں آئے گی تو شرعی امور کے اندر رہتے ہوئے اس کا اظہار کر دے گا کہ دیکھو یہ بات صحیح نہیں. اگر بات پسند آئے گی تعریف کر دے گا. اگر سامنے والے کے اندر کوئی عیب دیکھے گا شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے, میں نہیں کہہ رہا بد اخلاقی کرے گا, اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے آشکار کر دے گا, اس سے صاف صاف شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے تذکرہ کر دے گا. شرعی حدود میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حدود ہوتے ہیں, ان کے اندر رہتے ہوئے. نصیحت کے اور مومن کے کچھ آداب ہیں, حقوق ہیں, ان کے اندر رہتے ہوئے سامنے والے سے کہہ دے گا. اچھا, اگر یہ سب نہ ہو, سامنے والے سے مل رہا ہے بہت گرم جوشی کا اظہار کر رہا ہے, اندر سے دشمن ہے, اندر سے جانتا ہے اس کے ساتھ مجھے کیا کرنا ہے. بدقسمتی سے چونکہ ہم نے بہت دنوں سے سوچا ہوا ہے کھل کے بولیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, آپ بھی جانتے ہیں ان باتوں کو, اور میں صرف وہی کہہ رہا ہوں زیادہ تر جو آپ پہلے سے جانتے ہیں. صرف یہ ہے کہ کوئی بولنے والا نہیں تھا تو مثلا میں آپ کے دل میں جو بات ہے وہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں. آپ جانتے ہیں ہم لوگوں کے ہاں معمولاً لوگوں کا میل جول منافقت پر مبنی ہے, معمولاً ہم لوگ کھڑے نہیں ہیں اس معاملے میں. مثلا اس کو دوسرے مقابلے میں کیا کہیں گے؟ اس کو ہم لوگ اپنی سادہ عوامی زبان میں کہتے ہیں کھرا آدمی. کھرا آدمی کون ہے؟ دو چہرے نہیں رکھتا, صاف صاف اسٹریٹ فارورڈ. میں نہیں کہہ رہا بد اخلاقی ہونی چاہیے, میں نہیں کہہ رہا بدتمیزی ہونی چاہیے. بدتمیزی بد اخلاقی دوسرا جرم ہے, وہ خدا نے قبول نہیں کیا, لیکن منافقت جرم ہے. منافقت نہ ہو تو کیا ہو؟ مثال کے طور پر, اچھا اب کیا کریں؟ کچھ بہت سارے موضوعات ہیں یہاں پر. منافقت نہ کرے تو کیا کرے؟ کھلے دل سے ملو. کیا کہ کھلے دل کا بعض جگہ امکان ہی نہیں ہے. اچھا کیسے؟ سامنے والا مثال کے طور پر اہل بیت کا دشمن ہے, کھلے دل سے ملوں کیا کہوں اسے؟ دشمن کا معاملہ کچھ اور ہے, ہم دشمن کی بات نہیں کر رہے, ہم دوستوں کی بات کر رہے ہیں, اہل بیت کے ماننے والوں کی بات کر رہے ہیں. یہاں تو دو چہرے نہیں ہیں. دو چہرے کب ہوتے ہیں؟ مثلا جب آپ کسی سے بات کرتے ہوئے اندر اندر کچھ اور پلاننگ کر رہے ہوں, سمجھ جائیے منافقت ہو گئی. سمجھ جائیے منافقت ہے. کیوں؟ آپ اس اہل بیت کے ماننے والے سے مل رہے ہیں, اب آپ کو اندر اندر دوسرا منصوبہ بنانا کیوں پڑ رہا؟ کھلا کیوں نہیں مل رہا اس سے؟ بس آپ کہیں گے کہ اگر اس سے کھلے ہو کر ملیں یہ ہمارا مذاق اڑائے گا. اچھا مذاق اڑا لے تو کیا ہوگا؟ کیا خدا کی ناراضگی سے بڑھ جائے گا؟ یہ خدا کی ناراضگی سے تو نہیں بڑھے گا. جب مذاق اڑا لے کیا ہوتا؟ اس منافقت میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں, بہت ساری چیزیں شامل ہیں. مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ, مثلا ہم نے یوں سوچا ہوا ہوتا ہے ایک رکھ رکھاؤ کا خیال کرنا ہے, رکھ رکھاؤ کا خیال کرنا ہے. اس رکھ رکھاؤ میں خوب منافقت کرتے ہیں. کس نام پر؟ یہ ہمارا رکھ رکھاؤ. کون سا رکھ رکھاؤ؟ رسول اللہ کے پاس رکھ رکھاؤ نہیں تھا, ہمارے پاس ہے. امیر المومنین زمین پہ سوتے تھے, پوری دنیا جانتی تھی علی زمین پہ سوتے ہیں. مٹی پہ سو کے اٹھے, چہرے کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی اتنی. رسول خدا نے کہا تھا یا ابا تراب, اے مٹی کے باپ, جسم پہ ساری مٹی لگی ہوئی تھی. امیر المومنین اتنے سادہ تھے, اتنے کھلے دل کے تھے. ہمارا رکھ رکھاؤ, مہمان آتا ہے اس کے سامنے اظہار کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے. کس نے کہا؟ دوستوں کے درمیان بیٹھتے ہیں, شو بازیاں کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کے سامنے. ہر کوئی اپنے مزاج کے مطابق, ایک دولت کی شو کر رہا ہوتا ہے, ایک طاقت کی نمائش کر رہا ہوتا ہے, ایک رابطوں کی نمائش کر رہا ہوتا ہے, ایک اپنے علم کی نمائش کرتا ہے, ایک تقویٰ کی نمائش کرتا ہے. منافقت نہیں ہے یہ منافقت نہیں ہے. تو جو رسول خدا نے کہا تھا جو مسلمانوں سے ملے دو چہرے اور دو زبان کے ساتھ, پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ سب منافقت. مثلا فرض فرمائیے میں آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کروں اور اس کے بعد گھر جا کر وہی کروں جس کے ابھی میں منع کر رہا ہوں, یہ خود ایک منافقت ہے. کیوں کیا؟ ہمیں اور آپ کو بہت خیال کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر فرض فرمائیے کہیں پر ایک دفعہ بات ہوئی اہل تقویٰ کی کہ بھائی تقویٰ اور پرہیزگاری کرنے والے یوں ہوتے ہیں, اور کہیں میں نے, جبکہ میں نہیں ہوں, میں نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں. اس کا مطلب اس ایک جملے کے ذریعے میں نے کیا ثابت کیا؟ کہ میں ایسا ہوں جبکہ میں نہیں ہوں. میں نے کیوں کہا یہ ایسا؟ ہمیں بہت ہوشیار ہونا پڑے گا. شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے, اور دھوکہ اسی طریقے سے کہ وہ اس نے گناہ کو زندگی کا روٹین بنا دیا. اب ہمارے یہاں رشتہ داروں میں ہوشیاری یہی ہے جس کو ہم, جو اصل میں منافقت ہے. کتنا شادی بیاہ کے اوپر منافقت ہے, کتنی تہواروں کے اندر منافقت ہے, کتنی میل جول کے اندر منافقت ہے. اچھا اس کے بعد سوچئے, اب آپ اپنے آپ سے خود سوال کریں گے, اور ہم بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں آبادیوں کے اندر, لیکن دل سب کے دور ہیں. کیوں دل دور ہیں؟ یہ آبادیاں بڑھ رہی ہیں. مثلا جعفر طیار کی آبادی 15-20 سال میں بڑھی ہے نا, کہیں سے کہیں پہنچ گئے. دل بھی اتنے نزدیک ہوئے ہیں کیا؟ سب جانتے ہیں کہ دل دور ہو گئے. مومنوں کے بھی دل دور ہو گئے, مومن تو چھوڑیے, بھائی بھائی کے دل دور ہو گیا. کیوں؟ سب منافقت کے اس چینل کے اندر پھنسے ہوئے. یہ کون توڑے گا ان سب چیزوں کو؟ اچھا ایک بات قطعی ہے, حجت خدا تشریف لائیں گے, منافقت نہیں رہے گی. پھر ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے, وہاں اس دنیا کے اندر جائیں گے, وہاں کشف اسرار ہے, وہاں سارے راز کھل جائیں گے. ہماری منافقت وہاں نہیں چلنے کی, بہتر نہیں ہے کہ منافقت توڑ دیں. جو ہے وہ ظاہر کرنا, جیسا بھی ہے ویسا بتا دیں. مثلا فرض فرمائیے ایک آدمی کہتا ہے کہ مثلا فرض کریں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم کتنا کماتے ہو, بتا دو اتنا کماتا ہوں. اگر صحیح ہے تو صحیح ہے, غلط ہے تو غلط ہے. چھپاؤں گا منافقت ہے, کیوں منافقت کروں؟ ایک آدمی آیا آپ سے کچھ کہنے کے لیے کہ مثلا مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے دے دو. آپ نہیں دینا چاہ رہے, اب آپ اظہار کریں گے میں فقیر ہوں, میں نادار ہوں, میرے پاس خود کچھ نہیں ہے. یہ منافقت ہے. دینا چاہتے ہو دو, نہیں دینا چاہتے مت دو, دو گناہ مت کرو ایک گناہ کرو. محتاج کی مدد نہیں کرتے ایک گناہ, اور منافقت دکھاتے ہو دو گناہ, اس کے اوپر جھوٹ بھی بولو گے, گناہ تو گناہ بڑھتے چلے جائیں گے. کم سے کم انسان اپنے آپ کو ایک دل کا تو رکھے. اور آپ یقین فرمائیے یہاں کوئی بے وقوف بھی نہیں ہے, سب ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شوبازی کر رہا ہے, کون نہیں جانتا. یعنی میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں لوگ بہت ہوشیار ہیں لیکن دوسروں کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں. سب ہوشیار ہیں, سب جانتے ہیں سامنے والا منافقت دکھا رہا ہے, لیکن یہ بھی چپ ہے وہ بھی چپ ہے, دونوں ایک دوسرے کو منافقت دکھا رہے ہیں. کیوں بے وقوف بنا رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ اچھا جب سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں تو اب اس منافقت کا فائدہ کیا ہے, کس کو فائدہ پہنچا؟ کچھ بھی نہیں, سب جہنم کی آگ کی طرف بڑھنا ہے. کھل جائے ایک دوسرے کے سامنے جو ہیں وہ اسٹریٹ فارورڈ ہو جائیں. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہ اگر ہم اسٹریٹ فارورڈ ہو جائیں تو ہماری دشمنیاں بڑھیں گی. نہیں, اس کا طریقہ دشمنیاں نہیں بڑھیں گی. ابھی اصول عرض کرتا ہوں, کس اصول کے تحت اسٹریٹ فارورڈ ہو, کس اصول کے تحت دل کھولیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سادہ سا اصول اختیار کیجئے, ہمیشہ جب بھی کوئی آپ سے ملے یہ سوچ کر ملے اس وقت خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. بہت سادہ کام, مثال کے طور پر میں اپنی مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں بار بار تاکہ منافقت بھی ہو تو میں سامنے بول دوں کہ میں اس کو منافقت کہتا ہوں. مثلا فرض کرنا یہ ایک آدمی مجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے آیا ہے, ٹھیک ہے, اب میں اس کو تقدس دکھاؤں اپنا کہ میں بہت مقدس انسان ہوں, یہ منافقت نہیں ہے. کیوں تقدس دکھاؤں؟ جیسے سب ہاتھ ملاتے ویسے ہاتھ ملے. اب اس میں تقدس پن دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تقدس پن دکھاؤں گا منافقت ہو جائے گی. جیسا ہوں ویسا دکھا دوں گا, ایسا ہوں. کام آسان, مجھے صرف ایک چیز دیکھنی چاہیے, مجھے خدا نے اس سے ملنے کے لیے کیا حکم دیا ہے. ایک آدمی آ رہا ہے سوال پوچھ رہا ہے, اپنے سوال کے اندر اپنی علمی برتری دکھا رہا ہے. میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ میرے سامنے اپنی علمی برتری جتانے کی کوشش کر رہا ہے, بلا وجہ میں اپنی فضیلت گنوا رہا ہے. میرے سامنے سوال کہیں ہے ہی نہیں اصل میں. میں بھی سمجھ رہا ہوں اس بات کو, کیا کروں, منافقت دکھاؤں؟ میں منافقت نہیں دکھاؤں گا, میں صرف یہ سوچوں گا خدا نے اس جیسے آدمی کے ساتھ ملنے کے لیے مجھے کیا اصول دیا ہے, اس اصول سے ملوں گا. البتہ پہلے حسن ظن رکھوں گا. خدا نے تعالیٰ نے پہلا اصول یہ دیا ہے انسانوں کے ساتھ ملنے میں, حسن ظن دکھاؤ. حسن ظن کا مطلب کیا ہے؟ اچھے سلوک کی توقع کرو, اچھے سلوک کی توقع کرو. مثلا ایک آدمی آیا ایک سوال کر رہا ہے, دو پہلو ہیں, ایک میرے نقصان میں جا رہا ہے ایک فائدے میں جا رہا ہے. کیا توقع کروں کہ نقصان پہنچا رہا ہے؟ نہیں, دین کہتا نہیں یہ مت سوچو کہ نقصان پہنچا رہا ہے, سوچو فائدہ پہنچا رہا ہے. حسن ظن سے پیش آؤ. دوسروں کے معاملے میں حسن ظن دکھاؤ, اپنے معاملے میں سوئے ظن دکھاؤ. اپنے معاملے میں میں نے یہ کام کیوں کیا, شاید شیطان نے مجھے دھوکہ دیا. زندگی آسان ہو جائے گی. یقین فرمائیے چند دن مشکل ہے, چند دن شروع میں مشکل ہے. کس بات کے اوپر؟ یہ سوچنا پڑے گا بار بار خدا کیا چاہتا ہے. چند دن, اس کے بعد زندگی آسان ہے. کیوں؟ دو چہرے انسان کی فطرت کے خلاف ہے. انسان ایک ہے اندر سے, دو نہیں ہے. دو بنا کے کیا کر لے گا؟ آپ نے دیکھا ہے نا بعض اوقات مثلا آپ کسی آفس وغیرہ کے اندر جائیں, ایک آدمی اکڑا بیٹھا ہوا ہے خوب تم تراغ کے ساتھ, مثلا غرور تمکنت کے ساتھ, کہیں اور آپ کو نظر آئے اپنے باس کے سامنے اتنا ہی دبا ہوا ہے. یہ اس کے دو چہرے ہیں. یہ دو چہرے بنانا انسان کی فطرت کے خلاف ہے. اس کو ہم سمجھتے ہیں اپنے اندر نہیں سمجھتے. وہ تو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے, اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ منافق انسان ہے. کتنے ایک دفعہ اتنا اکڑ رہا تھا ابھی بالکل ختم ہو گیا اس کے سامنے. ہم لوگ بھی ایسے ہیں ایک مقام کے اوپر. اور اچھا ہم کہاں منافقت دکھاتے ہیں؟ اپنی طاقت کے اظہار پر سب سے زیادہ منافقت دکھاتے ہیں. جہاں ہمیں موقع مل جائے کہ ہماری طاقت ہے پھر دیکھیے کس طریقے سے پیش آتے ہیں. سادہ سی بات ہے, منافق کی ایک داستان ہے. منافق کی داستان کیا ہے؟ جہاں خود کو موقع ملے وہاں سر پہ چڑھ جائے گا. جہاں دوسرے کی کوئی باری آئی کہ اب وہ سر پہ چڑھے گا فوراً دب جائے گا. یہ منافق ہے. اگر یہ خدا کے لیے کر رہا ہوتا تو جتنا کمزور کے سامنے نارمل رہتا اتنا ہی طاقتور کے سامنے بھی پھر یہ نارمل رہتا. کیوں؟ دونوں صورتوں میں خدا کی حمایت سے کھڑا ہوتا. نہ کمزور کے سامنے طاقت دکھاتا نہ طاقتور کے سامنے بزدلی دکھاتا, دونوں صورتوں میں صرف ایک بات سوچتا, خدا نے کیا چاہا ہے. کام آسان تھا, ہم نے سادہ آسان کام کو خود مشکل بنا دیا, خود مشکل بنا دیا. اب کرنے کا کام کیا ہے, اس بات کو بار بار ذہن میں لائیے, خدا کیا چاہتا ہے. اور مرد عورت دونوں کا قانون یہی ہے, منافقت مت دکھیں اپنے لباس کے ذریعے سے, اپنی گفتگو. میں کتنا ہی اس کو بولتا چلا جاؤں, آپ یقیناً سمجھ رہے ہیں, لیکن یقین فرمائیے آپ اصل میں اس وقت سمجھیں گے جب اپنے اوپر خود غور کریں گے کہاں کہاں منافقت دکھا رہے ہیں. فی زمانہ منافقت عمومی صفت ہے, آپ توڑ دیجئے اس کو, آپ توڑ سکتے ہیں. جیسے ہی کوئی ملے اور پہلی چیز آپ کے ذہن میں یہ آ رہی ہے اس سے مجھے کیا فائدہ ہے, سمجھ جائیے منافقت. خدا نے ہمیں یہ قانون نہیں دیا کہ سب سے پہلے یہ سوچیں اس سے مجھے کیا ملنا ہے. خدا نے ہمیں یہ قانون دیا ہے, میرا ایک بندہ تمہارے سامنے آ رہا ہے, دیکھو تم اس کے لیے کیا کر سکتے ہو, یہاں سے شروع کرو. ہمیشہ جیسے کوئی انسان ملے چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو, سب سے پہلے یہ دیکھیں میں اس کے کیا کام آ سکتا ہوں. یہ خدا کا بندہ ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے, اللہ کا بندہ میرے سامنے آ رہا ہے, میں اس کے کیا کام آ سکتا ہوں, یہاں سے شروع کر. دیکھیے زندگی آسان ہوگی یا نہیں ہوگی, خود بخود آپ کی زندگی آسان ہونا شروع ہو جائے گی. ہاں اگر مثلا آپ کام نہیں آ سکتے, واضح طور پہ بول دیجئے اس وجہ سے میں تیرے کام نہیں آ سکتا. اگر کام آ سکتے ہیں احسان نہ جمائیے, منت نہ جمائیے, کچھ اور مت دکھائیے, صاف صاف جو ہے وہ کر دیجئے, زندگی آسان ہے. ہم نے اتنی سادہ اور آسان زندگی کو اس منافقت کی وجہ سے اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے جس کی کوئی حد نہیں. اب میں عرض کروں, حالت ہماری یہ ہو گئی ہے, بعض اوقات کسی انسان سے کوئی مل رہا ہوتا ہے, ملتا ہے اور اندر سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ یہ میری کوئی ذلت کرے گا, ابھی کوئی طنز کرے گا, ابھی مجھے کسی طریقے سے اپنی کسی بات کا نشانہ بنائے گا, ابھی میرا کسی بات کے اوپر مذاق اڑائے گا. ایک جملہ عرض کر دوں ختمی مرتبت کا, فرمایا اگر کوئی انسان اس وجہ سے احترام کیا جائے کہ لوگ اس کے شر سے ڈرتے ہیں, احترام کرتے ہیں نہ اس وجہ سے کہ اس کے قابل احترام ہے, اس وجہ سے کہ اگر اس کا احترام نہیں کیا تو اس سے کوئی مصیبت آنے والی ہے, فرمایا یہ اہل جہنم ہے, سیدھا جہنمی ہے یہ. کیوں لوگ اس کے احترام کی وجہ سے اس کو نہیں احترام کرتے, اس وجہ سے احترام کرتے ہیں, احترام نہیں کیا تو اس سے کوئی مصیبت آنے والی ہے ہمارے اوپر, فرمایا یہ اہل جہنم ہے. کیوں اہل جہنم ہے؟ فرمایا اس نے خدا کو بلا دیا ہے, مفہوم یہ اس نے خدا کو بلا دیا, اگر خدا کو یاد رکھتا تو دوسروں کی اذیت کا سبب کیوں بنتا ہے, اہل جہنم ہے. اب ہمیں اسی طرح بہت چیزیں دیکھنی پڑیں گی ہمارے اطراف میں لوگ. مثلا مولانا مومن کی ایک صفت بیان کی تھی, خدمت عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے, صفت بیان فرمائی, فرمایا مومن وہ ہے لوگ اس کے ہاتھوں آرام میں ہیں, اس کا نفس اس کے ہاتھوں مصیبت میں ہے. اس کی تشریح عرض کروں گا, لوگ اس کے ہاتھوں آرام میں ہیں, کیا مطلب؟ انسانوں کو سکون دیتا ہے, انسانوں کو آرام دیتا ہے, انسانوں کو اس سے کوئی اذیت نہیں ہے, انسانوں کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے, اپنے نفس کے اوپر خوب سختیاں ڈالتا ہے, اپنے نفس کو پریشان کرتا ہے. اپنے نفس کو کیسے پریشان کرتا ہے؟ نفس کہتا ہے سوتا رہے, کہتا ہے نہیں مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے, اٹھے گا. نفس کہے گا اور کھاؤ, کہے گا نہیں میں نہیں کھاؤں گا, جتنے میری ضرورت ہے اتنا کھاؤں گا. نفس کہے گا یہ گناہ کرو, کہے گا نہیں میں گناہ نہیں کروں گا, اللہ کا بندہ ہوں بندگی کروں گا. اس کا نفس اس کے ہاتھوں تھکا ہوا ہے, کچل گیا ہے, لوگ اس کے ہاتھوں آرام ہیں, لوگ خوش ہیں. لوگ کیوں خوش ہیں؟ اس نے لوگوں کے لیے کوئی برائی نہیں کی. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, جو بات روایات سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی منافقت نہ دکھائے تو خدا اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود سے ڈال دے گا. یہ خدا کا قانون ہے, منافقت نہ دکھاؤ خدا محبت ڈالے گا. اچھا منافقت دکھاتے تو ہم کس لیے دکھاتے ہیں؟ لوگ منافقت کس لیے دکھاتے ہیں؟ لوگ منافقت دکھاتے ہیں اپنا مصنوعی احترام حاصل کرنے کے لیے, لوگ منافقت دکھاتے ہیں اپنی مصنوعی شان و شوکت کے لیے, ذرا تصور کیجئے گا, ختمی مرتبہ اتنی سادہ زندگی گزارتے تھے, امیر المومنین اتنی سادہ زندگی گزارتے تھے, دلوں میں ان کا مقام کیا ہے؟ دلوں میں مقام دیکھا؟ ہم تو اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اگر میں نے فلاں کپڑا پہنا تو اس سے لوگوں کے اندر احترام کم ہو جائے گا میرا. امیر المومنین نہیں سوچتے تھے, اللہ کا رسول نہیں سوچتا تھا کہ میں فلاں کپڑا پہنوں گا تو اس سے لوگوں کے دلوں میں میرا احترام کم ہو جائے گا. مولا خود فرماتے ہیں ایک موقع میں نجیب العبا میں کہ رسول خدا کی زندگی اتنی سادہ تھی, تمام تر سواریوں کے ہوتے ہوئے گدھے کے اوپر سواری کرتے تھے, بغیر زین کے گدھے کے اوپر سوار ہوتے تھے, ادھر سے ادھر جاتے تھے, بازاروں کے اندر اپنا سودا سلب خود اٹھاتے تھے, اپنی جوتی خود ٹانک لیا کرتے تھے, جہاں سونا ہوتا تھا زمین کے اوپر سو جاتے تھے. ہم نے اپنی نام و نمود کتنی رکھی ہے, رسول خدا سے تو ہزار گنا اوپر لے گئے اپنے آپ کو, اس کے بعد ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی ہمیں؟ اللہ کا رسول تو اتنا سادہ ہے اور ہم لوگ اتنی شان و شوکت والے, پھر ہم نے کیا بچے گا؟ یہ مصیبت ہمیں جھیلنی پڑے گی, اور مثلا ہم جیسے مولویوں کو سب سے زیادہ جھیلنی پڑے گی. کیوں؟ ہم نے رسول خدا کی زندگی پڑھی ہے, ممکن ہے آپ لوگوں نے پڑھی نہ, ممکن ہے آپ نے سنی نہ. ہر انسان کو اپنے لیے سوچنا پڑے گا. تو عزیزان محترم, یہ جملات بہت سخت رہے ہوں گے, یقینی بات ہے, لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور مجھے ایک بات اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے, مجھے کہ ہمارے معاشرے کی کوئی اصلاح اور ممکن نہیں ہے سوائے اسی اصلاح کے. مثلا ابھی بہت یہ میں مسائل کے اندر کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, لیکن اپنی قوم کی سیاسی حالت دیکھیے گا, ہماری قوم کی بے بسی دیکھیے آپ. کوئی پاکستان کے اندر قوم ایسی نہیں ہوگی جو تعداد میں 20% ہو اور ہماری جتنی بے اثر ہو. کوئی 20% قوم اتنی بے اثر نہیں ہوگی جتنے ہم بے اثر ہیں. کسی چیز کے اندر ہمارا کوئی اثر نہیں رہا, کیوں ہم اتنے بے اثر ہیں؟ اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو بے اثر دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم نے بے اثر اپنے آپ کو خود کیا ہے اپنی منافقتوں کے ذریعے سے. کیوں ہم مثلا ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل ایمان ہیں, مومن ہیں تو متحد کیوں نہیں ہے؟ اگر واقعا اہل ایمان ہیں تو ایمان کے اندر اختلاف پر کہاں سے آ گیا؟ صاف سی بات ہے, ایمان کہاں ہے ہمارے پاس؟ نام کو ہمارے پاس اہل ایمان ہے. ہاں بنیادی عقیدے کے اندر مومن ہے, امیر مومن کی ولایت میں مومن ہے, لیکن بعد میں نیچے آ رہی ہے امیر مومن کی زندگی کے ساتھ مومن ہے؟ ہم سے کون امیر مومن کی زندگی کا مومن ہے؟ تو جو نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے, جو کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں. عرض کیا کی خدمت میں, یہ صفت منافقت, وہ اس کا انجام, اور یہ اس کا معاشرتی سبب. اب حل کیا ہے؟ کسی طریقے سے کسی ایک حلقے کو بنا کر وہاں سے اپنی منافقت توڑ دو. یقین فرمائیے ہمارا تو وہ عالم ہے, ہم اپنی اولاد کے ساتھ بھی منافق ہو گئے, اس کے سامنے بھی مصنوعی ہیں, اس کے سامنے بھی دل کھول کے بات نہیں کرتے. سب کے ساتھ منافقت, بھائی کاروبار میں منافقت تھی, باہر غیروں کے ساتھ منافقت تھی, اب اپنے رشتے داروں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی, ان کے سامنے بھی مصنوعی کمتراک ہے, ان کے سامنے بھی مصنوعی غرور ہے. ایک حلقہ بنائیے کوئی اپنے ذہن کے اندر, یہاں سے اپنی منافقت توڑنا شروع کر دیں, دو دلی ختم کر دیں. جیسے آپ کو شیطان کہنا کہ ملیں کچھ اور اندر سے کچھ اور سوچیں, فوراً اپنے آپ سے کہیں اندر کچھ نہیں سوچنا, اندر کچھ نہیں سوچنا. دیکھیں اس میں ایک چھوٹا سا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہ یہ کہ یہ سوچنا بند کر دیں کہ دوسرا میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. یہ جملہ میں دوبارہ عرض کروں گا, اور تاکہ میرے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ میں جملہ سمجھا سکوں, دل سے بول دوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. منافقت توڑنے کا بہترین حل یہ ہے, یہ سوچنا بند کر دیں کہ دوسرا میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, اسے بند کر دیں. صرف ایک بات سوچیں, اس وقت خدا مجھے کیسا سمجھ رہا ہے؟ میں جو یہ کر رہا ہوں اس وقت عند اللہ میرا مقام کیا ہے, اس کو سوچو. اگر دوسروں کو سوچنا ہے تو خدا کو کیوں نہ سوچوں جو مالک الملک ہے, اس حقیر کے پاس ہے کہ انسان, یہ تو اللہ کے سامنے تو حقیر ہے نا, ٹھیک ہے انسان ہے محترم سب کچھ ہے, اللہ کے سامنے تو حقیر ہے.
تو بجائے یہ کہ میں اس کو سوچوں کہ یہ خوش ہے، یہ ناراض ہے، یہ مجھے دے گا، یہ مجھے نہیں دے گا، ایک چیز سوچوں خدا کیسا دیکھ رہا ہے، خدا کی اس وقت بندگی کر رہا ہوں یا خدا کے حکم کی مخالفت کر رہا ہوں، اور مطمئن رہوں کہ اگر خدا مجھ سے خوش ہے اب کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، اب کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. دعائے عرفہ کا وہ جملہ کتنا سنگین جملہ ہے، فرمایا کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا اور کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. ہم بجائے یہ کہ لوگوں کو پانے کی کوشش کریں پھر خدا کو پا لیں، پھر باقی خدا کے ہاتھ میں، چاہے تو تنہائی دے دے چاہے تو شہرت دے دے، وہ اس کے ہاتھ میں. اگر شہرت دے امتحان ہے، تنہائی دے وہ بھی امتحان ہے، دونوں صورتوں میں خدا سے جزا کی طلبگار ہے. خدا تیرے لیے کریں گے تو جزا دے دے، بس چاہے شہرت میں دے چاہے تنہائی میں دے. اگر شہرت ہے اس کے تنہائی میں تبدیل ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. مثلا فرض فرمائے مصنوعی شہرتیں حاصل کرنے والے کتنے لوگ آج گمنامیوں میں پڑے ہوئے، کتنے لوگ ہیں جو گمنام تھے اچانک مشہور ہو گئے. اس دنیا کی شہرت پہ کوئی بھروسہ ہے؟ اپنے زمانے میں یزید کتنا مشہور ہوگا، اپنے زمانے میں عبید اللہ ابن زیاد کیسا ہوگا، سب کچھ تھے. ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک راستہ لے لیجیے، خدا نے متعال کا راستہ، خلوص سے اس میں آگے بڑھیں. اگر کہیں نقصان پہنچا ہے، جیسے آپ نے خدا کے راستے میں قدم بڑھایا کہیں نقصان پہنچا، اپنے آپ سے پوچھے گا اس سے زیادہ نہیں ہے جو لوگوں نے اہل بیت کو نقصان دیا، اس سب کے باوجود انہوں نے کچھ نہیں کھویا، مجھے کیوں افسوس ہے، کیا کھو دوں گا میں؟ اپنے جیسوں سے شروع کرو. مثال کے طور پر اگر منافقت دکھاؤں گا کیا ہوگا؟ مثلا چار مدرسے زیادہ پڑھوں گا، چار لوگ زیادہ ماننے والے ہو جائیں گے، اینڈ کیا ہے؟ کوئی میرے ساتھ قبر میں آئے گا کیا؟ کس نے میرے ساتھ قبر میں آنا ہے؟ برزخ میں تو کسی نے میرے ساتھ نہیں جھیلنا، 500 میرے ماننے والے ہیں اور 500,000 ماننے والے ہیں، کیا برزخ کی کوئی زندگی بدل سکتا ہے میری؟ نہ آپ بدل سکتے ہیں نہ میں بدل سکتا ہوں، صرف ایک راستہ ہے، خدا کے لیے مخلص ہو جائیں تب برزخ بدل جائے گی. آپ بھی ایسی سوچیں، جو جتنا لوگوں کے سامنے آ رہا ہے نا اسے چاہیے اتنا ہی اپنے نفس کو گرانے کی کوشش کرے، ورنہ مصیبت میں پھنس جائے گا. دعائے عرفہ میں بھی جملات موجود ہیں، صحیح سجادیہ میں بھی جملات موجود ہیں. تو ایزان محترم اپنی زندگی کا ایک دوبارہ تجدید نظر کریں، ہم میں کہاں خرابی رہ گئی ہے، کہاں کہاں خرابی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ منافقت بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں عرض کرتا چلوں بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم لوگ اس میں بہت بری طرح مبتلا ہوئے ہیں. اب توڑنا مصیبت کا کام بنے گا، لیکن آپ کے لیے سب ممکن ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، صرف چند دن محنت کا کام. چند دن محنت کریں منافقت سے جان چھٹ جائے گی، منافقت سے جان چھٹے گی دل کی نورانیت بڑھے گی، خدا نے متعال کا فضل و کرم بڑھے گا آپ کے اوپر. اور بار بار عرض کروں گا سید الشہداء سے توسل کریں، جتنی بھی اخلاقی مصیبتوں سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں دیکھتے ہیں مشکل بن رہا ہے، سید الشہداء سے توسل کریں کہ مولا مجھے منافقت سے جان چھڑانا، سچا بننا چاہتا ہوں. ایک دفعہ سچا بنیں گے نہیں معلوم سید الشہداء کیا کام دے دیں آپ کو، اور ہم کوئی کام دے دیں ان سے شاید کوئی ذمہ داری مل جائے، ذمہ داری مل گئی تو دنیا ختم کر دے. آپ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ اگر ہم سے کوئی یہ کہے تمہیں اہل بیت کی نوکری چاہیے یا نہیں چاہیے، کیوں نہیں چاہیے؟ اصل مثلا اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ مثلا تمہیں اہل بیت کی نوکری چاہیے، آپ کہاں چاہیے؟ کہ پہلی شرط یہ منافقت ختم کرو. آپ منافقت توڑیں گے نہیں توڑیں گے؟ آپ اہل بیت کی نوکری حاصل کر، خدا مختار نے آپ کو غم حسین دیا ہے، خدا مطالعہ نے آپ کو حب اہل بیت دیا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والی نسلوں کے اندر پیدا کیا، اس میں ہمیں فخر ہونا چاہیے. اور اس فخر کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اس کی ان کی طرف لے کر چلیں. ماشاءاللہ اتنی بڑی مومن آبادی ہے، بخدا اتنی آبادی کے ساتھ پورا پاکستان تبدیل کیا جا سکتا ہے اگر ہم تبدیل ہو جاتے ہیں اندر سے. مشکل کہیں نہیں ہے، مشکل ہمارے اندر ہے، ضمیر کے اندر مشکل ہے. آپ اسے تبدیل کیجیے، اتنی بڑی طاقت ہے، کوئی کمی نہیں ہمارے پاس. کوئی یہ سمجھ رہا ہے نا شیعہ کے پاس پیسہ نہیں ہے، شیعہ کے پاس علم نہیں ہے، یہ بہت بڑی ناشکری اور کفرانی نعمت ہے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے. شیعہ کے پاس سب کچھ ہے صرف اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہے. مصیبت اس شیعہ کے ساتھ یہ اس کے پاس سب کچھ اہل بیت کا دیا ہوا لیکن جو اہل بیت سے لینا تھا وہی نہیں لے کے دیتا. مصیبت یہاں پر ہے. اگر وہ لے لیتا تو دنیا میں اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا. کسی کے پاس ہے شہادت کا تصور؟ کون سا اسلام کا فرقہ ہے جو شہادت کو سمجھتا ہے؟ کون سا اسلام کا فرقہ ہے جس کے بڑے ماننے والے اس طرح شہید ہوئے ہیں؟ کوئی فرقہ شہادت نہیں جانتا. شیعہ فرقہ شہادت جانتا ہے. جہاں شیعہ کھڑا ہوا اس بات پر, اہل بیت کا ماننے والا کھڑا ہوا ہے کہ میں اہل بیت کے راستے پر چلوں گا, پہلی طلب جو خدا سے کرے گا کہے گا خدا نے مجھے شہید کر دے. کیوں؟ وہ دیکھتا ہے 11 امام شہید ہوئے ہیں, میں شہید کیوں نہ ہوں؟ سعادت اس میں سمجھے گا مجھے شہادت مل جائے. اب کیوں کربلا کے اندر یہ سارے کردار مختلف عمروں کے ہیں, مختلف سنین کے ہیں؟ مثلاً اس کے اندر پانچویں امام بھی شریک تھے, کم سنی کے عالم. اس کے اندر حبیب اور مسلم ابن اوسجہ جیسے لوگ تھے جو انتہائی ضعف العمر کے عالم میں تھے. اس میں جوان بھی تھے. یہ سب کیوں ہیں؟ سید الشہداء کہہ رہے ہیں شہادت کی طلب 6 ماہ سے لے کر اس پیر مرد تک سب کے دل میں ہونی چاہیے. سب شہادت طلب کرو. شہادت کی طلب کے لیے کیا چاہیے؟ سچے دل کے ساتھ طلب کرو, شہادت مانو. یہ جو ہم لوگ مثلا کہتے ہیں ہمارا کیریئر بن جائے, یہ بن جائے, وہ بن جائے, یہ سب فضول باتیں ہیں. سب سے بڑا کیریئر شہادت ہے. سب سے پہلے خدا سے شہادت طلب کرو. خدا شہید ہونے کی سعادت دے دینا. کیا مقام ہے شہادت کا؟ شہادت کا مقام یہ ہے کہ مثلا کم از کم مقام اگر کوئی سوچے بجے کہ اگر کوئی شہید ہو رہا ہے سید الشہداء کے ہمراہ شامل ہو جائے. سید الشہداء کیوں؟ سید الشہداء کا لقب سید الشہداء کیوں ہے؟ شہداء کے سردار, شہداء کے سردار. ایک شہید ہو اب کی پرچم جو جس پرچم کے ساتھ قیامت کے دن اٹھے گا وہ سید الشہداء کا پرچم ہوگا, اس کے ساتھ اٹھے گا. شہادت طلب کرنا کیا ہر ایک کو ملنی ہے؟ شہادت پہن چاہیے. شہادت کی بھی درجات. ایک شہادت مظلومیت کی موت ہے, جب دشمن نے راستے چلتے ہوئے کسی کو مار دیا, یہ بھی شہید ہے. مظلوم موت شہادت کی موت ہے. لیکن شہادت عارفانہ شہادت ہے جس کے اندر زندگی گزاری اس بات کے لیے ہے کہ مجھے شہید ہونا ہے. طلب کیا اس بات کو خدا کے مقام سے کہ ہمیں شہید ہونا ہے. بچپن سے اپنے بچوں کے دلوں میں اس کا غم ڈالیے کہ ہمیں شہید ہونا ہے, ہم شہادت چاہتے ہیں. کیوں؟ سید الشہداء کے بچے شہید ہوئے, ہم کیوں؟ سید الشہداء کے جوان شہید ہوئے, ہم کیوں؟ جب سید الشہداء کا علی اکبر شہید ہو گیا کون کیا بات کی؟ سید الشہداء میدان کربلا میں انسان لے کر نہیں آئے تھے, اپنے جگر کے ٹکڑے لے کر آئے تھے. حضرت قاسم ایک کردار کا نام نہیں ہے, یہ حسین کے دل کے ٹکڑے کا نام ہے. یہ کہ حضرت قاسم تشریف لائے اور کہا چچا جان مجھے جانے کی اجازت دے, سید الشہداء نے سینے سے لگایا, دونوں اتنا روئے کہ غش کھا گئی ہوئی ہے. یہ دل کا ٹکڑا نہیں ہو سکتا. عزیز تھے سید الشہداء, ہر یتیم کو چاہتے تھے, قاسم کو سب سے زیادہ چاہتے تھے. کہتے تھے میرے بھائی کا یتیم ہے. یہ سن کتنا تھا؟ 14 سال کا سن ہے. ہمارا جیسے کہ روایات کے اندر ہے شب عاشور سید الشہداء تمام اصحاب کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے, ایک ایک سے کہہ رہے تھے تم یہاں شہید ہو جاؤ گی, تم وہاں شہید ہو جاؤ گے. حضرت قاسم بنی ہاشم کا خون جوش مارتا ہے, سید الشہداء سے کہتے ہیں کہہ رہے چچا میں شہید ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سید الشہداء دیکھتے ہیں میرے بھائی کا یتیم ہے, اتنی کم سے نہیں ہے. نزدیک بلاتے ہیں کہتے ہیں قاسم تمہارے لیے موت کیسی ہے؟ گویا بچے کی معرفت دیکھنا چاہتے ہیں, میرے بھائی کا بچہ کتنا با معرفت ہے. کامو جان میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے. یہ جملہ خود بچپنے کا جملہ ہے, شہد سے زیادہ شیرین ہے. 14 سال کا سن ہے. یہ سن بہت عجیب تھا. یوں لگتا ہے جیسے حضرت قاسم کے اندر غیرت بھی بہت زیادہ تھی، غیرت بہت زیادہ تھی، اس جملے کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ بی بی زینب کو بھی پردہ نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے سعید الشہداء نے اپنے جانے سے پہلے بیچ دیا قاسم شہید ہو جائے، غیرت بہت زیادہ تھی. کہاں سے پتا چلا غیرت کا معاملہ؟ سعید الشہداء نے پوچھا بیٹا تمہارے لیے موت کیسی ہے؟ کہا شہید سے زیادہ شرین ہے، میں شہید ہونا چاہتا ہوں. کہا بیٹا کل سب شہید ہو جائیں گے، تم بھی شہید ہو جاؤ گے، علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. فوراً تڑپ کر کہا ابو جہل کیا وہ ہمارے خیمے تک بھی آ جائیں گے؟ قاسم کی غیرت گوارا نہیں کر رہی، کوئی ہمارے
محمد و آل محمد کا دشمن آنے اہل بیت کو واسل جہنم فرما. اے خدایا جنہوں نے کربلا کے میدان میں اہل بیت پر ظلم کیا بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے خدایا تجھے واسطہ اہل بیت کی مظلومیت کا، وہ جن کا لقب منتقم خون کربلا ہے، کربلا کا انتقام لینے والے ہیں، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. نسلن بعد نسل ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محترم حسین